الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں اور عزیزوں، یہ آیت جو میں نے تلاوت کی ہے، یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 54 ہے. اس پر حکیم الامت، مجدد الملت حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک پورا وعظ ہے. اسی کا خلاصہ بندہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہے. اس آیت میں اللہ جل شانہ نے مسلمانوں کی سب سے اعلی قسم کو بیان فرمایا ہے، اور ان کا بنیادی کمال اور ان کی اہم اور بنیادی خوبی کو بھی ذکر فرمایا ہے، اور اس کی چار علامتیں بھی ذکر فرمائی ہیں. تفصیل آپ کے سامنے بیان ہو چکی ہے. دوبارہ اس لیے خلاصہ عرض کر رہا ہوں کہ پچھلے منگل کو بارش وغیرہ کی وجہ سے بیان نہیں ہوا تھا، اور ہمارا حافظہ بہت ہی کمزور ہے کہ کل کی بات یاد نہیں رہتی، اس لیے خلاصہ دوبارہ عرض کرنا مناسب ہے تاکہ جو پہلے سنا تھا یاد آ جائے، اور اس کو بیان کرنے کے بعد ایک جز کی تشریح باقی ہے، وہ انشاءاللہ بیان کی جائے گی. اور وہ یہ ہے کہ ہمارے دل میں اللہ جل شانہ کی ایسی محبت جو اللہ تعالی کے علاوہ ساری محبتوں پر غالب ہو کیسے حاصل ہو، یہ پہلو ابھی باقی ہے جو انشاءاللہ بعد میں بیان کیا جائے گا. مسلمانوں کی ایک قسم حضرت نے بیان فرمائی ہے کہ وہ ایسے مسلمان ہیں جو نام کے مسلمان ہیں، نہ ظاہری طور پر ان کا عمل ہے نہ باطنی طور پر ان کا عمل ہے، بالکل ہی عمل نہیں ہے. یہ مسلمانوں کی ادنا قسم ہے. ہیں یہ بھی مسلمان مگر بے عمل ہیں. یہ فرمایا ان کی تو کچھ تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں، یہ مسلمانوں کی ادنا قسم ہے. اور مسلمانوں کی دوسری قسم وہ ہے کہ وہ عمل تو کرتے ہیں لیکن اخلاص سے عمل نہیں کرتے، دکھاوے کے لیے عمل کرتے ہیں، نام و نمود کے لیے عمل کرتے ہیں، نمائش کے لیے عمل کرتے ہیں، شہرت کے لیے عمل کرتے ہیں، اس نیت سے عمل کرتے ہیں کہ ہمارا نام روشن ہو، لوگ ہمارے عقیدت بنے، لوگ ہماری تعریف کریں کہ یہ تو بڑا بزرگ ہے، یہ تو بڑا اللہ والا ہے، اور یہ تو بڑا اپنے وقت کا جنید بغدادی ہے، وغیرہ وغیرہ. فرمائیے دوسری قسم ہے مسلمانوں کی، یہ بھی صحیح قسم نہیں ہے، کیونکہ یہ رات دن محنت تو کرتے ہیں لیکن وہ محنت جو ہے وہ ضائع ہو رہی ہے، کیونکہ ریاکاری کے ساتھ جو عمل بھی ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بے حقیقت ہوتا ہے، بے وزن ہوتا ہے وہ، اور اللہ تعالیٰ کے ایسا عمل مقبول نہیں ہوتا بلکہ الٹا اس پر عذاب ہوتا ہے. لہذا ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم جو بھی عمل کرتے ہیں کہیں ریا کی نیت سے تو نہیں کرتے، دکھاوے کی نیت سے تو نہیں کرتے، اخلاص سے کرتے ہیں یا نہیں کرتے. اخلاص سے کرنے کا ارادہ کریں، نیت رکھیں، اور ریاکاری کے گناہ سے ہمیشہ بچتے رہیں. اور تیسری قسم ان مسلمانوں کی ہے کہ جو عمل بھی کرتے ہیں اور اخلاص سے بھی کرتے ہیں، عمل بھی کرتے ہیں اور اخلاص سے بھی کرتے ہیں، لیکن بس ظاہری اعمال پر عمل کرتے ہیں، ظاہر کے اعمال پر عمل کرتے ہیں، باطن سے بالکل خالی ہیں، حالانکہ اللہ اس کے رسول نے قرآن و حدیث کے اندر ظاہر کے متعلق بھی بہت سارے احکام دیے ہیں کرنے اور بچنے کے، باطن کے متعلق بھی بہت سارے احکام دیے ہیں کرنے کے اور بچنے کے. صرف ظاہری اعمال کو اختیار کرنا اور باطن کے اعمال کو چھوڑنا یہ بھی ناقص اور نامکمل ہے، یہ بھی ناقص اور نامکمل ہے. اور چوتھی قسم ان مسلمانوں کی ہے کہ جن کا دعویٰ تو یہ ہے کہ ہم باطنی اعمال سے بھرپور ہیں، یعنی باطن کے جو اعمال ہیں ہمارا ان کے اوپر پورا پورا عمل ہے، اور اللہ تعالیٰ کی محبت ہمارے دل میں رچی بسی ہے، لیکن ظاہری اعمال میں بالکل صفر، اعمال ظاہرہ سے بالکل خالی، نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ روزے رکھتے ہیں، نہ حج کرتے ہیں، نہ زکوٰۃ دیتے ہیں، نہ حقوق العباد ادا کرتے ہیں، شکل و صورت بھی مسلمانوں سے ہٹ کر ہے، اور دعویٰ یہ ہے کہ ہمارا باطن تو اعمال باطن سے بھرا ہوا ہے، ظاہر میں کوئی عمل نہیں. حضرت نے چوتھی قسم کی مثال، چوتھی قسم کے مسلمانوں کی ایک مثال دی ہے کہ جیسے گاڑی کسی گڑے میں پھنس جائے اور دھس جائے. گاڑی بالکل ٹھیک ہے لیکن وہ ریت میں دھس جائے یا گڑے میں اٹک جائے اور ڈرائیور اس کو تیز کر کے گڑے سے نکالنے کی کوشش کرے تو انجن تو بہت زور لگائے گا اور بڑا شور مچائے گا, اس کی آواز تو بہت نکلے گی لیکن ایک انچ بھی آگے نہیں جائے گا اور نیچے تو جائے گا گاڑی اور دھسے گی پھنسے گی مگر نکل کر رواں دوا نہیں ہو سکتی. یہ مثال ہے چوتھے قسم کے مسلمانوں کی. یہ چار قسمیں وہ ہو گئے جن کی تفصیل پہلے بیان ہو چکی ہے. سورہ مائدہ کی جو آیت میں نے تلاوت کی اس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی پانچویں قسم بیان فرمائی جو ان سب سے اعلی ہے, اور مسلمانوں کی یہی قسم اعلی مطلوب اور مقصود ہے. یعنی ہر مسلمان مرد عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو اس پانچویں قسم میں داخل کرنے کی کوشش کرے. ان کی مثال ایسی ہے جیسے 0 میٹر گاڑی ہو, ڈرائیور نہایت پکا اور مشاق ہو, روڈ بھی نہایت ہی صاف ستھرا اور پختہ ہو, اور پھر وہ اس روڈ پر اس گاڑی کو دوڑائے تو گاڑی فراٹے بھرتی ہوئی ذرا سی دیر میں منزل پہ پہنچ جائے گی. تو جیسے ایسی گاڑی ماہر ڈرائیور کی ڈرائیونگ کے ساتھ اعلی اور عمدہ روڈ کے ساتھ آرام سے منزل پر پہنچ جاتی ہے, تو اس قسم اعلی میں جو مسلمان خواتین و حضرات داخل ہوں گے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے قرب رضا کا مقام نہایت آسانی سے حاصل کر لیں گے. ان کو اللہ تعالیٰ تک پہنچنے میں کوئی دشواری پیش نہیں آئے گی. دن رات وہ ترقی کرتے رہیں گے اور اللہ تعالیٰ کے قرب و رضا کے مقامات سے گزرتے ہوئے اللہ جل شانہ کی رضا کے حامل ہو جائیں گے. اور ہر مومن کی زندگی کا منتہا مقصود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اس کو حاصل ہو جائے, اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائیں, وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو جائیں, رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ, اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گئے وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے. دنیا میں رہتے ہوئے مرنے سے پہلے پہلے ہر مسلمان مرد عورت کے ایمان کا اور اس کے ظاہر و باطن کے اعمال کی پابندی کرنے کا حاصل یہ ہے اور لب لباب یہ ہے کہ اس کو مرنے سے پہلے پہلے اس دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ کی رضا نصیب ہو جائے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رضا سب سے بڑھ کر ہے. قرآن شریف میں اللہ کو آگ نے فرمایا ورضوان من اللہ اکبر, اللہ تعالیٰ کی رضا سب سے بڑھ کر ہے. بس جس کو اللہ تعالیٰ کی رضا مل گئی بس وہ کامیاب ہو گیا, اور وہی مسلمانوں کے اندر سب سے اعلی قسم کے اندر شامل ہوا. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. یہ جو پانچویں قسم ہے جو سب سے اعلی ہے ان کا بنیادی کمال اور ان کے اندر جو سب سے اہم خوبی ہے, سب سے پہلے اللہ پاک نے اس آیت میں اس کا ذکر فرمایا ہے, اور وہ یہ ہے کہ یہ پانچویں قسم کے مسلمان ایسے شاندار ہیں, ایسے اعلی اور عمدہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ان سے محبت ہے اور انہیں اللہ تعالیٰ سے محبت ہے. اور یہی ہمارے دین کا لب لباب ہے. حضرت مجذوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے، بس اتنی سی حقیقت ہے ہمارے دین و ایمان کی، بس اتنی سی حقیقت ہے ہمارے دین و ایمان کی کہ وہ جانے جہاں کا آدمی دیوانہ ہو جائے، بس اتنی سی حقیقت ہے ہمارے دین و ایمان کی کہ وہ جانے جہاں کا آدمی دیوانہ ہو جائے. یعنی سارے دین کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک مومن کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت بھر جائے اور اللہ تعالیٰ اس سے محبت کریں، وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کریں. یعنی اللہ تعالیٰ پر، اللہ تعالیٰ کا سچا عاشق ہو اور اللہ تعالیٰ پر تن من دھن قربان کر دے، تو ان کی بنیادی کمال، ان کا بنیادی کمال اور اہم اور بنیادی خوبی یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں. جس کو یہ نصیب ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو جاتے ہیں. اسی پر رضی اللہ عنہ و رضو عنہ مرتب ہوتا ہے، کیونکہ جس سے محبت ہوتی ہے آدمی اس سے راضی ہوتا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ ان سے محبت کریں گے اور اللہ تعالیٰ کے محبت کرنے کے تو فعل وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کریں گے، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان سے وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو جائیں گے، لو جی بیڑا پار. یہ ہے ان میں بنیادی کمال، یہی بنیادی کمال ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کریں، اس کا بھی ایک طریقہ ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کریں، ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت بھر جائے، اور باقی سب کی محبتیں یا تو دل سے نکل جائیں یا کم از کم مغلوب ہو جائیں، غالب اللہ تعالیٰ کی محبت ہو جائے، اس کا بھی طریقہ ہے. کس طرح اللہ تعالیٰ کی محبت ہمارے دل میں بھر جائے اور ما سوا اللہ کی محبتیں ہمارے دل سے نکل جائیں یا مغلوب ہو جائیں، اس کا طریقہ بیان کرنا باقی ہے، وہ کوشش کروں گا کہ آج میں بیان کروں. لیکن اس بنیادی کمال کا جو پہلا حصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت فرماتے ہیں، یحبہم، اللہ تعالیٰ ان سے، یعنی پانچویں قسم کے مسلمانوں سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتے ہیں، تو وہ طریقہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ جس سے اللہ تعالیٰ واقعی ہم سے بھی محبت کرنے لگے، ورنہ ہم کیا، ہماری اوقات کیا، ہم کیا، ہماری اوقات کیا، ہماری حیثیت ہی کیا ہے، ہم ہوتے کون ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت فرمائے. لیکن اس کا بھی طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا ہے، خود اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ذکر کر دیا ہے، اور میں بیان بھی کر چکا ہوں آپ کے سامنے. اب تو یاد تکرار کے طور پر ذکر کر رہا ہوں تاکہ جو بات کہی تھی وہ تازہ ہو جائے، اور اگر اس کے اندر عمل شروع کیا تو پھر چھوڑ دیا. جیسے بعض لوگوں کی عادت ہے کہ بس جب تک جوش اس وقت تک ہوش، جوش ختم ہوش ختم، بس پھر پہلے کی طرح ٹھنڈے ہو جاتے ہیں. دوبارہ تازہ کر رہا ہوں تاکہ اللہ کرے دوبارہ ہم گرم ہو جائیں اور پھر دوبارہ یہ طریقہ اختیار کرنا شروع کریں، کہ وہ طریقہ اختیار کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم جیسے نالائکوں سے محبت فرمانے لگے. وہ طریقہ اللہ پاک نے دوسری آیت میں بیان فرمایا، وَيَقُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. اللہ تعالیٰ حضور سے فرما رہے ہیں کہ اے پیغمبر، ان سے فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو، فَاتَّبِعُونِي، تو میری تابے داری کرو، میری پیروی کرو اور میرے نقش قدم پر چلو. یحببکم اللہ، تم سے اللہ تعالیٰ محبت فرمائیں گے. ویغفر لکم ذنوبکم، اور نصیب محبت فرمائیں گے اور تمہاری مغفرت فرما دیں گے. اللہ تعالیٰ بڑے بخشنے والے، نہایت رحم کرنے والے. یہ ہے آیت. یعنی اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت فرمائے تو اتباع سنت کا اہتمام کریں، سنتوں پر عمل کرنے کا اہتمام کریں، جہاں تک ہو سکے سنتوں کو اختیار کریں. اس کے لیے میں نے آپ کو چار کتابیں بتلائی تھیں. اب دوبارہ یاد رکھنا ہے ان کی چار کتابوں کو. پہلے ایک کتاب کا مطالعہ کریں, اس کے مطابق عمل کریں, پھر دوسری کتاب کا مطالعہ شروع کریں, اس کے مطابق عمل کریں. اس طرح یکے بعد دیگر یہ چار کتابیں آپ اپنے مطالعے میں رکھیں اور ہم برابر ان کے مطابق عمل کرتے رہیں, تو اس سے دھیرے دھیرے سنتیں ہمارے عمل میں آئیں گی. جتنی سنت عمل میں آتی جائیں گی اتنی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی محبت ملتی رہے گی. پہلی کتاب ہے بہت چھوٹی سی, بہت مختصر, اس کا نام ہے علیکم سنتی. وہ ہم سب لے لیں, اور اس میں 24 گھنٹے کی سنتیں لکھی ہوئی ہیں. بس اللہ کے لیے فکر کے ساتھ, تندہی کے ساتھ, زندگی کا مقصد سمجھتے ہوئے روزانہ 10 منٹ اس کے مطالعے کے لیے نکال لیں, اور روزانہ 2-4 سنتیں اپنے ذہن میں بٹھا لیں اور ان سنتوں پر عمل کرنا شروع کر دیں. ہفتہ 10 دن آپ کا ان سنتوں پر عمل ہوگا, بس وہ معمول بن جائیں گی آپ کی. پھر مطالعہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, بس عمل ہوتا رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ. پھر آگے بڑھیں. اس طرح سے اس کتاب کی جو سنتیں ہمارے روزمرہ کی زندگی سے متعلق ہیں اپنے عمل میں لائیں. جب یہ کتاب پوری ہو جائے تو اس کے بعد پھر اسوہ رسول اکرم لے لیں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بھی کتاب کا نام ہے, اسوہ رسول اکرم کتاب کا نام ہے. ہمارے پیر و مرشد حضرت عارف قدس اللہ سرہ کی بڑی زبردست کتاب ہے. حضرت عارف قدس اللہ سرہ اتباع سنت بہت زیادہ زور دیا کرتے تھے, اور اس کی اہمیت تو بہت ہی زیادہ حضرت بیان فرمایا کرتے تھے, اور حضرت نے یہ کتاب اپنی زندگی میں مرتب فرمائی ہے, جس میں پیدائش سے موت تک کی سنتیں لکھی ہوئی ہیں. اب اندازہ کتنی جامع کتاب ہے. اب پڑھیں گے, مطالعہ کریں گے, عمل کریں گے, تبھی تو کچھ پتہ چلے گا نا. اب ہم سن کر ہو جائیں تو اس سے تو کام نہیں چلے گا. سن لیا ہم نے, ہاں بھائی آج کا بیان تو بڑا زبردست تھا بھائی, آج تو بھائی ہلا دیا بیان نے. تو بھائی ہلا تو دیا, تم بھی ہلے یا نہیں ہلے؟ خالی 2-4 جملے تعریفیں کہنے سے تو عمل نہیں ہوتا, عمل تو محنت سے ہوگا. چنانچہ یہ جو 5ویں قسم کی بنیادی خوبی اللہ پاک نے بیان فرمائی ہے, تو اس کے ہونے کی 4 علامتیں بھی بیان فرمائی ہیں, جو ابھی تھوڑی دیر میں آپ کو بتلاؤں گا انشاءاللہ. اب پھر اس کا خلاصہ بھی ذکر کروں گا تاکہ یاد رہے. تو دوسری کتاب ہے اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کتاب بھی عام دستیاب ہے الحمدللہ. اس کو لے لیں اور اس کو پڑھیں اور ایک ایک بات پر عمل کرنا شروع کر دیں. اس طرح سے اس کتاب پر عمل کرتے رہیں, جس سے ہماری ساری زندگی انشاءاللہ تعالی سنت کے سانچے میں ڈھل سکتی ہے. اور تیسری کتاب میں نے عرض کی تھی نشر الطیب. یہ حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے, اور حضور کی سیرت طیبہ کے اوپر یہ بڑی جامع اور بڑی پیاری کتاب ہے. اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات بھی ہیں, آپ کے عادات اور اطوار بھی ہیں, آپ کی سنتیں بھی ہیں, آپ کی زندگی کے حالات بھی ہیں. بس یہ بہت ہی پیاری کتاب ہے. نشر الطیب ایک ہے قدیم, ایک ہے جدید. قدیم حضرت کے علمی انداز زبان میں ہے, علمی انداز سے ہے, اور علمی زبان میں عام مسلمانوں کے لیے اس کا پڑھنا سمجھنا ذرا مشکل ہے. اب جدید بھی آ گئی ہے, اس کے اندر اس کے تمام مشکل الفاظ کو آسان کیا گیا ہے اور عام فہم کر کے اس کو لکھا گیا ہے. وہ عام اور آسان کر کے جو نشر الطیب لکھی گئی وہ بھی ملتی ہے الحمدللہ, وہ بھی آسانی سے دستیاب ہے. وہ لے لیں دوسری والی, اور اس کو اپنے مطالعے میں رکھیں. جب اسوہ رسول اکرم پوری ہو جائے تو پھر نشو طیب لے لیں. بس یہ ایک دو دن کا کام نہیں ہے بھائی, تو بس دو چار دن میں یا دو چار مہینے میں ہم نے بس ایک دو کتاب پڑھ لی, بس ہم متبع سنت متبع شریعت ہو گئے. یہ تو ساری زندگی کا عمل ہے, یہ ساری زندگی ہمیں علم حاصل کرنا ہے, سنتوں کا علم حاصل کرنا ہے, اپنے آپ کو سنتوں کے مطابق چلانا ہے, اور ایک ایک سنت کو جانتے جائیں, سیکھتے جائیں, معلوم کرتے جائیں, عمل میں لاتے جائیں, اس طرح سے چلنا ہے. ہمارا حال اس شعر کا مزداق ہونا چاہیے, یہ دل پامال ہو یہ عزیز کا پیمانہ بھر جائے, یہ دل پامال ہو یہ عزیز کا پیمانہ بھر جائے, مگر ہر سانس میرا آپ کے در پہ گزر جائے. سبحان اللہ, یہ دل پامال ہو یہ عزیز کا پیمانہ بھر جائے, مگر ہر سانس میرا آپ کے در پہ گزر جائے. عدل سے پی کر آئے ہیں ابد تک مست رہنا ہے, نہیں یہ وہ نشہ جو ترشی غم سے اتر جائے. اسی میں عافیت ہے, اسی میں عافیت ہے جس کو سودا ہو محبت کا کہ ان کے آستانے ناز پہ سر رکھ کے مر جائے. سبحان, اسی میں عافیت ہے جس کو سودا ہو محبت کا کہ ان کے آستانے ناز پہ سر رکھ کے مر جائے. یہ تو ساری زندگی کا کام ہے, یہ ساری زندگی اتباع شریعت, ساری زندگی اتباع سنت, ساری زندگی سنتوں پر چلنا ہے, ساری زندگی شریعت کے مطابق گزارنا ہے, ایک دو دن کام نہیں. لہذا جب نشوتی شروع کر دیں وہ پوری ہو جائے تو پھر چوتھی کتاب میں نے بتائی تھی کہ شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کتاب ہے خصائل حمیدہ, یہ شمائل ترمذی کی شرح ہے اردو میں. شمائل ترمذی حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کتاب ہے الشمائل, جس میں انہوں نے بڑے ہی پیارے انداز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک, آپ کے زندگی کے مختلف اعمال, آپ کے کھانے پینے کے انداز, بولنے چالنے کا انداز, چلنے کا انداز, آپ کے معقولات, مشروبات, معمولات, بس زندگی کے ہر اہم گوشے پر انہوں نے احادیث جمع فرمائی ہیں. اور پھر حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی اردو میں تشریح اور توضیح فرمائی. تو یہ کتاب بھی بڑی پر اثر ہے اور بہت ہی پیارے انداز سے لکھی گئی ہے, وہ لے لیں. بس روزانہ اس کا مطالعہ کیا کریں, بس روزانہ 24 گھنٹے میں سے آپ 10-15 منٹ نکال لو اور ایک ایسا وقت مقرر کر لو کہ اس میں پھر یہی کام ہوگا, کوئی اور کام نہیں ہوگا. بس اس کا روزانہ بلا ناغا اس کا مطالعہ کریں, اور جہاں جس دن کوئی اہم سنت معلوم ہو, حضور کوئی اہم عمل معلوم ہو, بس اس کو یا تو اپنے ذہن میں نقش کر لیں یا اپنی کاپی میں نوٹ کر لیں, اور کہ اب یہ میرے اندر پہلے سے عمل نہیں ہے یا ہے برائے نام ہے, اب مجھے اچھی طرح مضبوطی کے ساتھ اس پر عمل کرنا ہے. اس طریقے سے آپ ایک عمل کو لیتے جائیں اور حضور کی ایک ادا کو اختیار کرتے جائیں. اس میں حضور کے اچھے اچھے اخلاق کا بھی ذکر ہے جن کا تعلق ہمارے باطن سے, وہ بھی آئیں گے, انہیں بھی اختیار کریں. کہیں عمل کرنے میں دشواری ہو تو اپنے شیخ و مرشد سے رجوع کریں اور صورتحال ان کو ذکر کر کے ان سے مشورہ کر لیں, وہ رہنمائی کر دیں گے آپ کی انشاءاللہ تعالی. تو چوتھی کتاب ہے شمائل ترمذی کی شرح. اس کے علاوہ اور بھی کتابیں ہیں, یہ میں نے وہ کتابیں بتلائی ہیں جو بہت ہی آسان ہیں اور بڑی جامع ہیں اور بڑی نافع ہیں اور بہت ہی مؤثر ہیں. یہ ان کتابوں کے پڑھنے میں آپ کو ایسا مزہ آئے گا کہ شروع کر کے چھوڑنے کو دل نہیں چاہے گا, ایسا پیارا انداز ہے ان کتابوں کے اندر. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. تو بہرحال سنتوں پر جتنا ہمارا عمل ہوگا بس اتنے ہی اللہ تعالیٰ ہم سے محبت فرمائیں گے. ہمارے ساتھ عارف قدر صلی اللہ علیہ وسلم یہ شعر کبھی کبھی اتباع سنت کے موضوع پر بیان کے دوران سنایا کرتے تھے کہ تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کر آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے، میں صورت لے کر آیا ہوں. تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کر آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے، میں صورت لے کر آیا ہوں. اس صورت پر مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا جو ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے سنایا تھا. یعنی اللہ تعالیٰ کے یہاں محبوب کی صورت بھی محبوب ہے، محبوب کی صورت بھی محبوب ہے. اگر کسی کی صورت محبوب سے ملتی جلتی ہو تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا فضل ہو جاتا ہے. اس کا ایک واقعہ سب جانتے ہیں کہ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جادوگروں سے مقابلہ کروایا تھا، اور ایک دن مقرر کر کے اپنی سلطنت میں سے بڑے بڑے جادوگروں کو بلایا اور جمع کیا اور اکٹھا کیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ان کا مقابلہ طے کیا. تو حضرت فرماتے تھے کہ ان جادوگروں نے جس دن مقابلہ ہونا تھا اس سے ایک دن پہلے آپس میں جمع ہو کر کے مشورہ کیا، اور مشورہ یہ کیا کہ بھئی کل ہمارا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام دو حال سے خالی نہیں، یا تو یہ بھی جادوگر ہے، تو اگر یہ جادوگر ہیں تو ہم سے جیت نہیں سکتے کیونکہ ہم سب جادو کے ماہر ہیں، تو ایک اور سو کا کیا مقابلہ، پھر تو ہم غالب ہوں گے. اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ جادوگر نہ ہوں بلکہ اللہ تعالیٰ کے سچے پیغمبر ہوں، تو پھر بھائی اگر ہم نے ان کا مقابلہ کیا تو ہماری ہلاکت یقینی ہے، کیونکہ اللہ کے پیغمبر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طاقت اور قوت شامل حال ہوتی ہے، ان کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ کی خدائی ہے، تو ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا مقابلہ کر سکتے. جو بھی کسی نبی کا مقابلہ کرتا ہے مارا جاتا ہے، وہ ضرور ہلاک ہوتا ہے. لہذا اگر یہ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں جس کا احتمال ہے، کیونکہ اس وقت وہ مسلمان تو تھے نہیں، اس لیے انہوں نے ایسی بات کی، ورنہ تو موسیٰ علیہ السلام بلا شبہ اللہ تعالیٰ کے سچے اور پکے پیغمبر تھے، صاحب شریعت تھے. تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم نے ان کا مقابلہ کیا تو ہم ہلاک ہو جائیں گے، اسی وقت اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا اور ہم بچیں گے نہیں. تو اپنے بچنے کا کوئی راستہ سوچو، یہ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اگر یہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہوئے اور ان سے ہم نے مقابلہ کیا تو پھر ہم بچ نہیں سکیں گے، تو بچنے کا کوئی راستہ سوچو، کوئی ترکیب سوچو جس سے ہم بچ سکیں. اس لیے انہوں نے آپس میں مشورہ رکھا، اور مشورہ رکھ کر کے اس پر غور کرنے لگے. بہت دیر تک سوچتے رہے، کوئی تدبیر سمجھ میں نہ آئے، کوئی ترکیب بچنے کی سمجھ میں نہ آئے. آخر ایک ان میں بہت ہی بوڑھا اور خراٹ تھا، اس نے کہا کہ میرے ذہن میں ایک ترکیب آ رہی ہے، وہ میں بیان کرتا ہوں، آپ لوگ سن لیں، اگر مفید ہو تو اختیار کر لیں. وہ یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کی سی شکل بنا لو اور ان کا روپ اختیار کر لو، یعنی جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چوغا ہے تم بھی ویسی چوغا سلوا لو، جیسے ان کے ہاتھ میں عصا ہے ویسی تم بھی عصا لے لو، جیسے ان کے سر پہ ٹوپی ہے تم بھی ویسی ٹوپی سلوا لو. تو اپنی ظاہری وضاقتا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جیسی بنا لو، جسے کہتے ہیں روپ دھارنا، جیسے بہروپیے ہوتے ہیں، نہیں ہوتے بہروپیے، بعض لوگوں کا یہی پیشہ ہوتا ہے، کبھی اپنی شکل کسی آدمی کی بنا لیں، کبھی اپنی شکل کسی آدمی کسی بنا لیں گے، کبھی کسی کی شکل، اپنی شکل عورتوں کسی بنا لیں گے، کبھی اپنی شکل بچوں کسی بنا لیں گے. مگر ان کا یہ فن ہوتا ہے، وہ دکھاتے رہتے ہیں، پیسے کماتے ہیں، لوگ خوش ہوتے ہیں دیکھ دیکھ کر کے، ارے یہ تو لڑکی ہے، معلوم لڑکا ہے، ارے یہ تو لڑکا ہے، نہیں یار لڑکی ہے، ارے یہ تو بڈھا ہے. نہیں یار, 14 سال کا ہے. تو مختلف روپ دھارتے رہتے ہیں اور دھار دھار کے لوگوں کو دکھاتے ہیں اور پھر لوگ ان سے خوش ہوتے ہیں, ان کو پیسے دیتے ہیں. تو ایک فن ہے یہ بھی. تو جناب اس طرح سے انہوں نے کہا کہ بھئی ایسا ہے کہ اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے تم اپنی شکل و صورت موسیٰ علیہ السلام جیسی بنا لو, شاید یہ روپ کام آ جائے. یہ اس نے کہا. تو سب کے یہ سمجھ میں آ گیا بھئی یہ تو اپنے اختیار میں ہے, کم از کم یہ تو کر ہی لو. تو رات و رات انہوں نے اپنا روپ بدل لیا. اب جب سویرے سب کے سب میدان میں نکلے, سارے جادوگر بھی میدان میں آئے, حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی آئے, تو ان سب کا روپ بھی موسیٰ علیہ السلام سے ملتا جلتا. پھر مقابلہ ہوا تو جادوگروں نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ پہلے آپ اپنا کرتب دکھائیں گے یا ہم دکھائیں؟ الکم انتم الکون. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمایا پہلے تم ہی اپنا کرتب دکھلا دو. تو انہوں نے اپنی رسیاں اور اپنی لاٹھیاں جو انہوں نے میدان میں ڈالی تھی, میدان میں ڈالی اور پھینکی, اور جادو کے لوگوں کے آنکھوں پہ جادو کر دیا. اور ایسا جادو کیا جس سے وہ لکڑیاں اور رسیاں سچ مچ سانپ معلوم ہونے لگی. اور بہت بڑا اجتماع تھا, بنی اسرائیل بھی جمع تھے اور آل فرعون بھی وہاں پر اکٹھے تھے. سب نے دیکھا تو خوف کے مارے سب کا برا حال کہ ایک نہیں ہے, سینکڑوں سانپ بچھو میدان کے اندر جمع ہے. اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فوجد فی نفسی خیفت موسیٰ, حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی انہیں دیکھ کر کے طبی طور پر خوف محسوس ہوا. قلنا لا تخف انک انت الاعلی. ہم نے کہا کہ آپ ڈرو نہیں, آپ کامیاب ہونے والوں میں سے ہو, غالب آنے والے آپ ہی ہو. اتنا عجیب منظر انہوں نے دکھلایا. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا تو آن کے آن میں اس لاٹھی جو کہ سچ مچ سانپ بنی, اور نہ صرف سانپ بنی بلکہ ان لکڑیوں کو رسیوں کو جو جادوگروں نے میدان میں ڈال کر کے آنکھوں پر جادو کر کے سانپ بچھو دکھائے تھے ان کو بھی نگل لیا. جب نگل لیا تو جادو میں تو ایسا نہیں ہوتا. تیسرے سارے جادوگر سمجھ گئے کہ بھئی یہ تو معجزہ ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو عصا ڈالا ہے یہ جادو نہیں ہے, یہ تو اللہ تعالی قدرت کا نمونہ ہے, معجزہ ہے یہ تو. بس ایک دم ہی وہ سب سجدے میں گر گئے اور سارے کے سارے صاحب ایمان ہو گئے. تو ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ بھئی معجزہ تو فرعون نے بھی دیکھا تھا, فرعون کے درباریوں نے بھی دیکھا تھا, اور باقی اس کے کارندوں نے بھی دیکھا تھا, لیکن ان میں سے کسی کو بھی ایمان لانے کی توفیق نہ ہوئی. صرف جادوگروں کو ایمان لانے کی توفیق ہوئی. اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضرت فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے روپ میں تھے, اس لیے ان پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہو گیا کہ وہ محبوب کے روپ میں تھے, محبوب کی طرح ان کی شکل و صورت بنی ہوئی تھی, اس لیے اللہ تعالیٰ نے صورت کی حقیقت بھی اندر ڈال دی, یعنی ایمان بھی دل میں اتار دیا. معجزہ دیکھ کر کے ایمان بھی دل کے اندر آ گیا, شکل تو پہلے ہی موسیٰ علیہ السلام جیسی تھی. یہ زبردست واقعہ حضرت نے سنایا اور بتایا کہ دیکھو ظاہر کی اتنی بڑی اہمیت ہے, اس لیے ہمارا ضرورت ہے کہ ہمارا ظاہر بھی سنت کے مطابق ہو, ہمارا باطن بھی سنت کے مطابق ہو. اور بعض مرتبہ صرف ظاہر ہی سنت کے مطابق ہو جائے تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا فضل ہو جاتا ہے, جیسے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پر آنے والے جادوگروں کا ظاہری روپ اور ظاہری شکل و صورت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح تھی, تو معجزے کے دیکھنے کے بعد ان کو ایمان بھی نصیب ہو گیا, فرعون کو اور اس کے درباریوں کو اسی قوم کو نصیب نہ ہوا. یہ ہے شعر کا ایک طرح سے مفہوم کہ تیرے محبوب کی یارب شباہت لے کر آیا ہوں, حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کر آیا ہوں. لہذا یہ اتباع سنت کا اہتمام ایسا زبردست عمل ہے کہ جو بھی اس کو اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرمائیں گے. اور خلاصہ اس کا یہ ہے کہ ہم میں سے ہر آدمی اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کی کوشش کرے، محنت کرے، جد و جہد کرے، اور ظاہری اعمال میں جو کمی ہے اس کو بھی دور کرنے کی کوشش کرے، باطن کے اعمال میں جو کمی اور کمزوری ہے، خامی ہے، اس کو بھی دور کرنے کی کوشش کرے. ان دونوں کے لیے اس کو خوب محنت کرنی ہوگی. یہ خلاصہ ہے ان چار علامتوں کا جو اللہ پاک نے اس آیت میں بیان فرمائی ہیں. وہ چار علامتیں ہی ہیں جو اس آیت میں بیان فرمائی ہیں، حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو بیان فرمایا. یہ جو مسلمانوں کی پانچویں قسم ہے، جو قسم اعلیٰ ہے، اور ان کا بنیادی کمال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں. اس کی چار علامتیں خود اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں. کہ ایک علامت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دوستوں سے ان کے دل میں محبت ہوتی، عزتن عزلتن علی المومنین. عزلتن علی المومنین، جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والے انہیں ان کے ساتھ محبت ہوتی ہے، کیونکہ محبوب کا محبوب محبوب ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اہل ایمان سے محبت فرماتے ہیں، تو اور یہ بھی ان سے محبت کرتے ہیں. تو ایک علامت تو یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے جو محبوب ہیں ان سے یہ محبت کرتے ہیں. اور دشمنوں سے ان کی لڑائی ہے، یہ دوسری علامت ہے، کیونکہ محبوب کا دشمن دشمن ہی ہوتا ہے. بھائی جو ہمارے استاد کا دشمن ہوگا، ہمارے پیر و مرشد کا دشمن ہوگا، ہماری اولاد کا دشمن ہوگا، تو ہمارا بھی تو دشمن ہوگا. تو یہ دوسری علامت ان کے اندر یہ ہے کہ جو کافر ہیں ان سے وہ نفرت کرتے ہیں، اور ان سے وہ دور رہتے ہیں، نہ ان کی شکل بناتے ہیں، نہ ان کا سا طرز عمل اختیار کرتے ہیں، ان سے نفرت کرتے ہیں. اور تیسری علامت یہ ہے کہ یجاہدون فی سبیل اللہ، کہ محبوب کی طرف سے جو حکم ملتا ہے، محبوب کی طرف سے جو حکم بھی ملتا ہے، چاہے وہ کرنے کا ہو یا بچنے کا، بس اس پر عمل کرتے ہیں. بچنے کا حکم ملے تو اپنے آپ کو بچاتے ہیں، کرنے کا حکم مل جائے تو دل و جان سے اس کو بجا لاتے ہیں. تیسری علامت ان کی یہ ہے. اور چوتھی علامت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راضی کرنے میں، اللہ تعالیٰ کے حکم بجا لانے میں کوئی کتنا ہی برا بھلا کہے، کتنا ہی لان تان کرے، کیسا ہی مذاق اڑائے، وہ پرواہ نہیں کرتے، وہ اس کی پرواہ نہیں کرتے. کون ہمیں اچھا کہہ رہا ہے، کون ہمیں برا کہہ رہا ہے، ان کی نظر تو اللہ تعالیٰ پر ہے کہ ہمیں اللہ پاک راضی ہیں یا نہیں. اگر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے تو ساری دنیا ایک طرف، اللہ تعالیٰ کے حکم ایک طرف. یہ چار علامتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں بیان فرمائی ہیں، جن کو حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں. اس کی علامت یہ ہے کہ مسلمانوں سے وہ محبت کرتے ہیں، کافروں سے نفرت کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں عمل کرنے کے اندر خوب مجاہدہ کرتے ہیں، یہاں تک کہ اگر جان قربان کرنی پڑے تو جان بھی قربان کر دیتے ہیں، مال قربان کرنا پڑے تو مال بھی قربان کرتے ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ کا حکم بجا لانے میں جان توڑ کوشش کرتے ہیں، خوب محنت اور کوشش کرتے ہیں. اور چوتھی علامت یہ ہے کہ وہ اس سلسلے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے، جیسے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے پرواہ نہیں کی، جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پرواہ نہ کی، جیسا کہ صحابہ کرام نے پرواہ نہ کی، ایسے انہیں کے نقش قدم پر یہ بھی چلتا ہے. اور چل کر کے کوئی اس کو ملامت کرتا ہے، کوئی ملا ملا کہتا ہے یا کچھ کہتا ہے، یہ کسی کی پرواہ نہیں کرتا. بس اس کو تو یہ ہے کہ بس اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے. بس یہ تو تھا طریقہ کہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت فرمائے. اب دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کریں. اس کے بارے میں میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایک محبت کا ادنا درجہ تو ہمیں بھی حاصل ہے کہ جس کی بدولت ہم اور آپ سب الحمدللہ صاحب ایمان ہیں، الحمدللہ صاحب ایمان ہیں، یہ بھی غنیمت ہے. لیکن مطلوب یہ ہے کہ ہمارے دل میں اللہ اس کے رسول کی محبت اتنی ہو اتنی ہو کہ ساری محبتیں اس سے کم تر ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت سب سے زیادہ غالب ہو، سب پر غالب ہو، سب پر غالب ہو. یہ مطلوب ہے، یہ اعلیٰ درجہ ہے، یہ چاہیے. اب یہ درجہ کیسے پیدا ہو اور اس درجے کی محبت کیسے حاصل ہو، اس کے لیے حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے چار عمل بیان فرمائے ہیں کہ بھئی چار عمل اختیار کر لو اور باقاعدہ ان کو اپنے عمل میں لے لو، بس پھر تمہارے دل میں بھی اللہ تعالیٰ کی محبت ماں سوا پر غالب ہو جائے گی ان شاء اللہ تعالیٰ. پہلا عمل یہ ہے، اور اسی پر آج میں اکتفا کروں گا ان شاء اللہ تعالیٰ، باقی ان شاء اللہ آئندہ بیان کیا جائے گا. پہلا عمل آج حضرت فرماتے ہیں، پہلا عمل یہ ہے کہ تم جو بھی نیک عمل کرو اس میں یہ نیت کرو کہ اللہ میں یہ اس لیے کرتا ہوں تاکہ آپ کی محبت میرے دل میں پیدا ہو جائے. وضو کرو تو یہ نیت کرو کہ اللہ میں یہ سنت کے مطابق وضو کر رہا ہوں اس لیے تاکہ آپ کی محبت میرے دل میں پیدا ہو. نماز پڑھیں تب بھی یہ نیت کریں. اب چاہے فرض نماز پڑھیں، چاہے واجبی نماز پڑھیں، سنت موقعہ پڑھیں، سنت غیر موقعہ پڑھیں، نفل پڑھیں، اشراق پڑھیں، چاش پڑھیں، تحیات المجید پڑھیں، تحیات الوضو پڑھیں، صلاۃ التسبیح پڑھیں، صلاۃ التوبہ پڑھیں، صلاۃ الشکر پڑھیں، کتنی ساری نمازیں، قرآن شریف کی تلاوت کریں، ذکر کریں، دعا کریں، صدقہ کریں، خیرات کریں، حقوق اللہ ادا کریں، حقوق العباد ادا کریں، سب میں ایک ہی نیت کہ یا اللہ میں یہ عمل اس لیے کرتا ہوں تاکہ میرے دل میں آپ کی محبت غالب ہو جائے، آپ کی محبت دل میں بھر جائے اور وہ آپ کے علاوہ ساری محبتوں پر غالب ہو جائے اور آپ کے ماں سوا کی محبتیں مغلوب ہو جائیں یا میرے دل سے نکل ہی جائیں، بس آپ کی محبت میرے دل میں پیدا ہو جائے. اور ہمارے دل کا حال حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے مذہب صاحب کا یہ شعر پڑھ کر فرمایا تھا کہ مذہب صاحب، اگر تمہارے دیوان کے اندر صرف یہی شعر ہوتا تو میں تمہارے شاعر ہونے گواہی دیتا اور نہ صرف گواہی دیتا بلکہ تمہیں انعام بھی دیتا. وہ شعر، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی. یہ بڑا پیارا شعر ہے کہ دل میں بس اللہ تعالی کی محبت باقی، باقی ساری محبت دل سے باہر. تو پھر آدمی کشتی ایسے پار ہوتی ہے جیسے کشتی پانی کے اندر ہو لیکن پانی کشتی کے باہر ہو اور نیچے ہو، تو کشتی آرام سے ایک کنارے سے دوسرے کنارے پہنچ جائے گی. اور اگر خدا نخواستہ اس میں سوراخ ہے تو دس گز جاتے ہی کشتی پانی میں ڈوب جائے گی کیونکہ پانی اندر آ گیا. تو دل کے اندر تو بس اللہ تعالیٰ ہی کی محبت ہونی چاہیے، باقی محبتیں ہوں تو دل سے باہر باہر ہوں. تو ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی. یہ تو ہر عمل اس نیت سے کرنا شروع کریں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت میرے دل کے اندر پیدا ہو جائے. یہ نیت ایسا بہترین عمل ہے کہ جیسی نیت ویسا عمل. دیکھو میں نے ابھی بتلایا تھا نا کہ اگر یہ نیت ہو کہ لوگوں کی نظروں میں میں عبادت گزار کہلاؤں، لوگ میرے معتقد بنے، لوگوں میں میری شہرت ہو جائے، لوگ مجھے بزرگ سمجھیں، یہ ریاکاری ہے، نیت سے تو ہوا یہ. اور اگر آدمی یہ نیت کر لے کہ اللہ یہ عمل بس آپ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں، اور کوئی مقصد نہیں ہے میرا، آپ راضی ہو جائیں بس، آپ کی رضا کے لیے کرتا ہوں، یہ اخلاص ہے. اخلاص سے ذرہ بھی پہاڑ ہو جاتا ہے، ذرہ بھی وزن میں پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے، اور ریاکاری سے پہاڑ بھی ذرہ بن جاتا ہے. سمجھو، نیت میں اتنا زبردست اثر ہے، اور نیت کے عجیب عجیب واقعات ہیں. ایک دو واقعہ میں بعد میں سناؤں گا انشاءاللہ، اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق عطا فرمائی تو. بس یہ آج یہ پلے باندھ رہے بھائی، کہ آج کے بعد سے ساری زندگی جو بھی ہم نیک عمل کریں گے، چاہے وہ کرنے کا ہو یا بچنے کا، اگر اللہ تعالیٰ خوف سے ہم کسی گناہ سے بچ رہے ہیں تو اس میں بھی نیت یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی محبت میرے دل میں پیدا ہو جائے. تو بس وہ نیت کا بڑا زبردست اثر ہے، بس اس اثر سے یہ مقصد حاصل ہونا شروع ہو جائے گا کہ اپنی یہ عمل ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہمارے دل میں بھر جائے، اور اللہ تعالیٰ کی محبت اللہ تعالیٰ کے ماں سوا پہ غالب آ جائے. تو یہ صحیح ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ، جیسی نیت ویسی عمل. یہ ہے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. باقی تین باتیں انشاءاللہ آئندہ بیان کی جائیں گی. اللہم لک الحمد لا نسی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اللہم لک الحمد لا نسی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي، انك على كل شيء قدير. يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام، اپنے فضل سے ہماری اور سب مسلمانوں کی مغفرت فرما. یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، ہمارے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے خفیہ اعلانیہ سارے گناہ معاف فرما، ہماری ساری کوتاہیوں کو درگزر فرما، اور ہمیں مسلمانوں کی قسم اعلیٰ میں داخل ہونا نصیب فرما، مسلمانوں کی پانچویں قسم میں داخل ہونا نصیب فرما. یا اللہ ہمیں اپنے فضل خاص سے اتباع سنت کی تا زندگی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں ساری زندگی اتباع سنت کی، اتباع شریعت کی توفیق عطا فرما. یا ارحم الراحمین ہمارے باطن میں اچھے اچھے اخلاق پیدا فرما، ساری بد اخلاقیوں کو دور فرما. ہمارے باطن میں اچھے اچھے اخلاق پیدا فرما، ساری بد اخلاقی کو دور فرما. ہم سب کو اپنی مرضیات پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. یا ارحم الراحمین ہمیں اپنی محبت نصیب فرما، اپنی محبت کو ہمارے دل میں اپنے ماں سوا کی محبتوں پر غالب فرما. یا اللہ غالب فرما، اس کے لیے جو عمل حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرما. ہر نیک عمل یا اللہ اس نیت سے کرنے کی توفیق عطا فرما کہ آپ کی محبت ہمارے دل میں پیدا ہو، اور آپ کی محبت ہمارے دل میں غالب ہو، ماں سوا کی محبتیں مغلوب ہوں. یا ارحم الراحمین ہماری ساری بیماریاں دور فرما، ساری پریشانیاں دور فرما. جتنے مسلمان خواتین حضرات یہ بیان سن رہے ہیں یا آئندہ سنیں گے، یا اللہ ان کی نیک دعاؤں میں ہمیں شامل فرما، ہماری دعاؤں میں ان کو شامل فرما. یا اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے دنیا اور آخرت کی جتنی بھلائیاں مانگی ہیں سب ہم کو عطا فرما، سب ہم کو عطا فرما. اور جن چیزوں سے حضور نے آپ سے پناہ مانگی ان سب سے ہم کو اپنی پناہ عطا فرما، ان سب سے ہم کو اپنی پناہ عطا فرما. یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی خاص مدد فرما. یا اللہ ان کو اسرائیل کے ظلم و ستم سے جلدی نجات عطا فرما. یا اللہ ان کو اسرائیل کے ظلم و ستم سے جلدی نجات عطا فرما. یا اللہ فلسطین کے مجاہدین کو فتح مبین عطا فرما. فتح مبین عطا فرما، کامیابی کامرانی عطا فرما، یا ارحم الراحمین عالم اسلام کو، عالم دنیا کو ان کی حمایت اور مدد کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جس دنیا میں جہاں جہاں مسلمان کافروں کا تختہ مشک بنے ہوئے ہیں ان کو ان کے ظلم و ستم سے نجات عطا فرما، اور ہم سب کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عافیت عطا فرما، دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے پناہ عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على النبي الكريم محمد وآله واصحابه اجمعين، امين. برحمتك الله.